الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کا 27 پارہ ہے اور سورۃ الرحمن کے متعلق ہم نے آغاز کیا تھا. ابتدائی چار آیات کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفت رحمان کا ذکر فرمایا اور اپنی بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم قرآن عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا اور انسان کو بیان کی صلاحیت عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا, جس کا حاصل یہ کہ انسان کو اپنی بہترین صلاحیتیں بہترین علم یعنی قرآن حکیم کی سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے. اب جو اگلی آیات ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بھی ہیں کہ جو روحانی اعتبار سے ہیں, جو اہم ترین ہیں, ان میں قرآن حکیم کا ذکر آیا, اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بھی ہیں جو مادی اعتبار سے ہیں, جو ہمارے جسم کے لیے, ہماری مادی حاجات کے لیے ضروری ہیں, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. چنانچہ روحانی نعمت اور اس میں سے اعلیٰ ترین نعمت قرآن حکیم کے عطا کیے جانے کے بعد اس نظام کائنات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. سورج اور چاند کا تذکرہ ہے, زمین پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے درخت اگا دیے, اناج عطا فرمایا, اس کا تذکرہ بھی ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ نے اس میں میزان رکھ دی جس میں عدل کا مفہوم بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی مطالبہ فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنے معاملات میں عدل کا معاملہ کریں, سرکشی کا معاملہ نہ کریں, کسی کا حق ادا کرنے میں کمی نہ کریں, ناپ تول کی کمی نہ کریں, حق تلفی کا معاملہ نہ کریں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ, اور اسی کے ذیل میں بندوں سے بھی عدل کا تقاضا اور سرکشی سے بچنا, حق تلفی سے بچنا, اس کا ذکر بھی آج کے مطالعے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ الرحمن کے آیت نمبر 5 سے آج کا مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا کہ الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب سے مراد گردش میں ہیں. یہ سورج اور چاند کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں کیا, اور یہ بھی ایک گردش کے قانون کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ قوانین مقرر فرمائے ہیں. چنانچہ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں, نہ سورج پہلے آ سکتا ہے نہ چاند اس کو جا کر پکڑ سکتا ہے, کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے مدار میں, اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے. انسان چاہے 14 صدیوں پہلے کا تھا یا آج کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان ہو, جس نے کچھ کائنات کو ڈسکور بھی کیا ہے, اس کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بار بار پیش کرتا ہے, اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر اس کی معرفت کی نشانیاں, اس کی تعارف, اس کی پہچان کے لیے نشانیاں جا بجا موجود ہیں, جن میں سے یہ سورج اور چاند کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے. یہ دن رات کا نظام ہو, یہ موسموں کا تغیر ہو, یہ فصل کا اناج کا اگ جانا ہو, یا بندے اپنے معمولات کے لیے کیلنڈر کو سیٹ کرتے ہیں, ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے سورج اور چاند کی گردش ہی تو ہے کہ جس سے ان سارے معاملات کو طے کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تو سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے, آگے النجم کا لفظ بھی آیا جس سے ستارے بھی مراد لیے گئے, تو یہ اجرام فلکی کا معاملہ, اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے سیارے ستارے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی, اس کی تخلیق کی بہت بڑی نشانیاں ہیں, اور قرآن حکیم جا بجا ان کی طرف توجہ کرنے کی بندوں کو تشویق دلاتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے. پھر انسان غور کرے, انسان کی بنائی مصنوعات ہوں, چیزیں ہوں, اشیاء ہوں, آج کل تو کہتے ہیں نا ڈسپوز آف کرنے کا دور آ گیا, فلاں شے استعمال کی 6 مہینے بعد ڈسپوز آف ہو جائے گی, کچھ 3 مہینے بعد ہو جائیں گی, کچھ سال بھر کے بعد ہو جائیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی صناعی کو دیکھا جائے صدیاں گزر گئی ہیں, یہ سورج اسی طرح نکلتا ہے, اسی طرح غروب ہوتا ہے, اسی طرح اپنی روشنی دیتا ہے, اسی طرح اس کی حرارت کی تپش سے کبھی بندے گرمی میں پریشان ہوتے ہیں اور اللہ پھلوں کے اندر رس پیدا کر رہا ہوتا ہے, مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے. صدیوں سے نظام چلا آ رہا ہے, یہ چاند کا نظام ہو, یہ سورج کا نظام ہو, اس میں کوئی رخنا نظر نہیں آتا, اس میں کوئی فلو نظر نہیں آتا, اس میں کوئی امبیلنس نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت, تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت, کوئی رخنا, کوئی فلو, کوئی ڈیفیکٹ, کوئی تبدیلی, کوئی کمی قطعاً نہیں دیکھو گے. فرج عیل بسر حل طورا من فطور, اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ فطور تمہیں نظر آتا ہے, کوئی رکھنا تمہیں نظر آتا ہے. تم مرج عیل بسر کرتئینی ین قلیب علی کر بسر خاص وہ حسیر, پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو, اس کائنات میں غور و فکر کرو, کوئی رکھنا, کوئی امبیلنس, کوئی عدم توازن, کوئی فلو, کوئی ڈیفیکٹ تمہیں نظر نہیں آئے گا اور تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی. خالق کی اس کائنات میں کوئی رکھنا تمہیں نظر نہیں آئے گا. اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں, اس میں اتھس بھی ملتے ہیں, اس میں الہاد کے شکار ہو جانے والے بھی ملتے ہیں, مگر اسی دنیا میں سے وہ لوگ بھی اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات بہرحال ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے, خود بخود یہ سارا ڈیزائن بن گیا, خود بخود یہ پرفیکشن اس کے اندر آ گئی, خود بخود یہ سلسلہ چل رہا ہو. لیکن قرآن حکیم کا اسلوب بڑا سادہ ہے, وہ اس کائنات میں اور خود انسان کے اپنے اندر اس کو جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. ارشاد ہوا کہ الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہے, وہ گردش کا حساب بھی اللہ نے معین کیا, ان کے فاصلے کو بھی اللہ نے بڑا فیزبل بڑا موضوع رکھا. زمین کا فاصلہ بھی سورج سے بڑا موضوع اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا, اگر ذرا قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے, ذرا سی دور ہو جائے تو وہ برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے. یہ سارے ان سیاروں کے اندر جو موومنٹ اللہ نے رکھی بڑی خوبصورت, بڑی بہترین, بڑی پرفیکٹ ہے, اور ان کا جو ڈسٹینس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بہت موضوع ہے. لیکن یاد رہے یہ نظام اللہ نے بنایا ہے, اور جب وہ چاہے گا اس نظام کو تلپٹ کر دے گا, ختم کر دے گا. چنانچہ سورۃ القیامہ میں 29 ستارے میں ذکر آتا ہے, وجمع الشمس والقمر, آج سورج کو تم دیکھتے ہو, آج چاند کو تم دیکھتے ہو, ایک وقت پر سورج کا طلوع, ایک وقت پر اس کا غروب, چاند کا نکلنا, اس کا ڈوب جانا, غروب ہو جانا, لیکن ایک دن آئے گا اس نظام کو اللہ تلپٹ کر دے گا. وجمع الشمس والقمر, سورۃ القیامہ میں آیا یہ سورج اور چاند قیامت کے دن ان کو جمع کر دیا جائے گا. اس موومنٹ کے اندر اللہ معاملہ ختم کر دے گا, اس نظام کو اللہ تعالیٰ انٹروین کر کے تلپٹ کر دے گا. یہ خود سے خود نہیں چل رہا, یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے, اس کے مقرر کرنے سے چل رہا ہے, اور جس نے چلایا ہے وہ جب چاہے اس چلنے کو روک دے گا اور قیامت کو برپا فرما دے گا. آگے ارشاد ہوا, والنجم والشجر یسجدان, اور نجم کے دو ترجمے کیے گئے, ایک ترجمہ ستاروں کا کیا گیا جو کہ معروف ہے نجوم کے اعتبار سے, اور ایک ترجمہ کیا گیا جھاڑیوں کے اعتبار سے, یعنی جو بیلے وغیرہ اگ آتی ہیں ان میں تنا نہیں ہوا کرتا. تو فرمایا کہ وہ نجم و شجر یسجدان, اور جھاڑیاں اور درخت سرو سجود ہیں. یہ زمین کا ذکر آ رہا ہے, پہلے آسمان کا ذکر تھا, سماوی جو اللہ کی نعمتیں ہیں, آسمانی نعمتیں ہیں, سورج و چاند کا ذکر آ گیا, اب زمین کے اعتبار سے جھاڑیوں کا اور درختوں کا ذکر آیا. باقی جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ون نجم, یہ جو ان نجم ہے اس سے ستارے بھی مراد لیے گئے, اور ایک رائے کے مطابق اس سے جھاڑیاں مراد دی گئیں. اس لفظ میں دونوں معنی موجود ہیں اور دونوں آرا مفسرین نے بیان فرمائی, وہ دلائل پر ان کے اپنے مقام پر ہیں. لیکن فرمایا کہ یس جدان, یہ جھاڑیاں ہوں, بیلے ہوں, یہ ستاروں کا ترجمہ کیا جائے اور درختوں کا ترجمہ کیا جائے, سرب سجود ہیں. اس میں مراد کیا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے پابند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم ان کو عطا کیا, جو معاملہ ان کے لیے طے کر دیا, جو قانون ان کے لیے طے کر دیا, یہ اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. مسئلہ ہے تو انسان کے ساتھ ہے. یہ سورج چاند ستارے بھی اللہ کے حکم کے پابند, یہ اللہ ہی کی تخلیق, اور جب یہ اللہ کے حکم میں لگے ہوئے مسلم ہیں, یہ مسلم ہیں, یہ فرما بردار ہیں, تو کائنات میں کوئی رکھنا نہیں ہے, کائنات میں کوئی ڈس آرڈر نہیں, کائنات میں کوئی امبیلنس نہیں, کائنات میں کوئی عدم توازن نہیں ہے. عدم توازن ہے تو کہاں ہے؟ انسانوں میں, کہ جو اللہ کے حکم سے سرتابی کر جاتے ہیں, جو اللہ کے حکم کو فراموش کر جاتے ہیں, جو اللہ کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں, اس کے حوالے سے اب آگے تذکرہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا, والسماء رفعها ووضع الميزان, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو بلند فرمایا اور میزان رکھ دی. آسمان خود بخود نہیں بن گیا, خود بخود بلند نہیں ہو گیا, اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اس کو بلندی عطا کی ہے. باقی بھی سات آسمان اور ان کا متشابہات میں سے ہونا, ان کی ایگزیکٹ تفسیر ابھی ہمارے علم میں نہیں, واللہ اعلم, لیکن سب کو بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. بار بار اللہ تعالی اس کائنات پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس نتیجے تک بندے کو کہتا ہے کہ پہنچو کہ یہ ہے جو چلانے والا ہے, کوئی بنانے والا ہے, چلانے والا ہے. سائنٹیفک فیکٹس عام طور پر کہاں تک لے کے جاتے ہیں؟ آبزرویشن میں ایک بات آ گئی, یہ ہمارے تجربے میں ایک بات آ گئی, مشاہدے میں ایک بات آ گئی, ہم نے یہ ڈسکور کر لیا, ہم نے وہ ڈسکور کر لیا, ہم نے یہ معلوم کر لیا, ہم نے وہ معلوم کر لیا. اللہ اس سے اگلی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے, تم نے ڈسکور تو کیا, یہ کیا خود بخود وجود میں آ گیا؟ تم نے معلوم تو کیا یہ خود بخود چل رہا ہے, یہ بائی ایکسیڈنٹ ہے, بائی چانس ہے؟ ایسا قطعا نہیں ہے. اس ساری پرفیکشن کے پیچھے وہ پرفیکٹ ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, جس نے بنایا ہے اور اس سب کو چلایا ہے. والسماء رفعها, یہ ہے اصل مسئلہ. بحث کیا ہے؟ ایک سائنٹیفک نالج ہے یہاں تک پہنچاتی کہ زمین ہے, زمین کی موومنٹ ہے, سورج ہے, سورج کی موومنٹ ہے, سورج ہے اور چاند ہے, ان کا یہ ڈسٹینس ہے, پھر اس سے آگے بڑھو تو تمہاری گیلیکسی کہکشاں ہے, اس سے آگے بہت ساری گیلیکسیز ہیں, اس سے آگے چلے گئے بگ بینگ کا بھی تصور آ گیا, اس سے آگے گئے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کا بھی کانسیپٹ آ گیا, اس سے آگے گئے تو بلیک ہولس کا بھی کانسیپٹ سامنے آ گیا. یہاں تک تو انسان پہنچا, اگلا مرحلہ ہے ایمان کے اعتبار سے. یہ خود بخود ہوا یا کسی نے کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان بتاتا ہے اور انسانی عقل بھی بتاتی کہ خود بخود ہونے والا معاملہ نہیں ہے. بہرحال والسماء رفعها, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو بلند فرمایا, ووضع المیزان, اور اللہ نے میزان رکھ دی. اس میزان سے ایک مراد تو ہے بیلنس, کاسمک بیلنس جسے کہا جائے گا. یہ اجرام سماوی کے اعتبار سے, یہ سورج چاند ستارے ہوں, یہ بہت ساری گیلیکسیز ہوں, ان کے سولر سسٹمز ہوں گے, ان کے اپنے ستارے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, ان کے اندر اللہ نے کاسمک بیلنس رکھا ہے. ہر ایک اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے, اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے, ٹکراؤ نہیں آتا. ایک تو یہ ہے میزان عدل کے معنی میں یا توازن کے معنی میں, کہ اللہ نے ایک توازن اور بیلنس رکھ دیا. اور بعض مفسرین نے, کیونکہ آگے بندوں سے خطاب آ رہا ہے, اس سے مراد وہ ترازو بھی لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے عطا کی. وہ ترازو شریعت کی ترازو ہوتی ہے جس میں تول کر بتا دیا گیا یا متعین کر کے بتا دیا گیا کہ ہو از ہو اور واٹ از واٹ, کون کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, کون کیا ہے, اس کا حق کیا ہے, کس کا کیا فرض ہے, کس کا کیا حق ہے, رائٹس کیا ہیں, آبلیگیشنز کیا ہیں. وہ اللہ کی عطا کردہ میزان شریعت وہ اس کو متعین کرتی ہے. نقطہ سمجھنے کا کیا ہے؟ خالق ہے کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی, اسی نے سارے زمین و آسمان بنائے اور ان کے لیے حکم جاری کر دیا, اور وہ سیارے ستارے, سورج چاند ستارے ان حکم, ان احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈس آرڈر نہیں ہے, امبیلنس نہیں, عدم توازن نہیں. اور اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, بالخصوص انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے, اور ان کے لیے میزان عطا فرمائی, ان کے لیے میزان شریعت عطا فرمائی. وہ اس کو فالو کریں گے, یہاں بھی سکون ہوگا, یہاں بھی آرڈر آئے گا, ڈس آرڈر نہیں ہوگا. لیکن جب بندے, جن کو اللہ نے نیکی بدی کا شعور بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے, اما شاکر و اما کفورا, چاہے شکر گزار بنے چاہے بندہ ناشکرا بنے, جب بندے اپنے اختیار کو استعمال غلط طور پر کریں, اللہ کی میزان میں ڈنڈی ماریں, شریعت کی پاسداری نہ کریں, تو پھر زمین پر طوفان آتا ہے, بربادی آتی ہے اور ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ڈس آرڈر آتا ہے. تو یہاں فرمایا پہلے آسمان کے بارے میں, والسماء رفعها ووضع الميزان, اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اس میں ترازو رکھ دی. اللہ تطغوا في الميزان, تو تم بھی ترازو یعنی تولنے کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو. اب یہ بندوں سے مخاطبت ہو رہی, اور یہیں سے معلوم ہو رہا ہے وہ قرآن حکیم عطا کیے جانے کا بھی ایک بڑا مقصد کیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور بندوں کے لیے ہے, اور اس کا آخری الہامی کلام ہے, آخری الہامی کتاب ہے. اس کتاب کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ بندوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے, بندے قسط پر آ جائیں, عدل پر آ جائیں. جس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا, جس کے لیے اللہ نے کتابیں عطا فرمائی, جس کے لیے اللہ نے شریعت کی میزان عطا فرمائی. سورۃ الحدید ہے, 27 پارے کی آخری سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے اس انقلابی پہلو کو نمایاں فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا, انہیں بینات واضح نشان یعنی معجزات عطا فرمائے, انہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور میزان عطا فرمائی. یہ کون سی میزان ہے؟ یہ شریعت کی میزان ہے, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا حلال کیا حرام, کیا پرمیسیبل کیا نان پرمیسیبل, کیا عوامر ہیں کرنے والے کام, کیا نواہی ہیں نہ کرنے والے کام. تو معجزات بھی دیے ہیں, کتابی بھی دی ہیں, شریعت کی ترازو بھی دی ہے. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے. یہ ہے جس کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے, اللہ تطغوا فی المیزان, اور تم تول میں حد سے تجاوز کا معاملہ نہ کرو. یہاں تول سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ نے میزان شریعت دے دی جس کے تحت بندوں کے معاملات طے ہونے چاہیے, حقوق و فرائض کی تفصیل اللہ نے عطا فرمائی, اس میں سرکشی کا معاملہ نہ کرو. تو پچھلی آیات سے جوڑے اللہ نے قرآن حکیم کا ذکر کیا جو نعمت عظمہ ہے روحانی اعتبار سے, اور اس کے بعد اللہ نے بندوں کے لیے مادی نعمتوں کا بھی ذکر کیا. ان مادی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے زمین و آسمان ان کا اس کائنات میں بھی عدل کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. اب اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی عدل کے معاملات کرنا, جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پہنچ جائے, اس کو دے دیا جائے. اور اس تول کے معاملے میں, میزان شریعت کے معاملے میں کوئی کمی کا معاملہ, کوتاہی کا معاملہ قطعاً نہ کیا جائے. فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان, تم تول میں حد سے تجاوز نہ کرو. آگے ارشاد ہوا واقیم الوزن بالقسط, اور تول کو انصاف سے قائم کرو. ولا تخسر المیزان, اور اس تول کے معاملے میں گھٹانے کا معاملہ, کمی کرنے کا معاملہ نہ کرو. یہ تول وہی میزان والی بات. اور یہاں اقیمو کا بھی لفظ آیا ہے. ایک ہے بندوں کے باہمی معاملات کے اندر لین دین کا معاملہ ہو, حقوق و فرائض کا معاملہ ہو, وہاں بھی عدل کا معاملہ کیا جائے. اور ایک اجتماعی معاملات زندگی میں, سیاست کا میدان ہو, معیشت کا میدان ہو, معاشرت کا میدان ہو, ان اجتماعی معاملات میں بھی عدل کا قیام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا, یہ حضور کا انقلابی پہلو اور امتیازی شان والا پہلو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں آپ سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. بلکہ عجیب شان ہے, خود اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. اس کائنات کو اللہ نے عدل پر, قسط پر, انصاف پر بنایا ہے. اللہ تم سے بھی چاہتا ہے کہ انصاف کا معاملہ کرو. اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو, قسط پر قائم ہو, انصاف پر قائم ہو. اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ مجھے تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور آج یہ عدل کے قیام کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آج امت کے کاندھوں پر. ہم تو بھول گئے نا, ہم تو دنیا سے کہتے ہیں ہمارے فیصلے کرو, ہم تو دنیا سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات کو طے کرو, یا ان سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ نے اس امت کو کھڑا کیا ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ایک مقام الفاظ کا مبیش ایک ہے, ایک مقام پر الفاظ کونوا قوامین بالقسط, ایمان والو تم قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو ایک عدل کا معاملہ, میزان برقرار رکھنے کا معاملہ, تول کو سیدھا رکھنے کا معاملہ, وہ انفرادی معاملات میں ہوگا. اور ایک اجتماعی سطح پر نظام کی بات ہوگی, اس سطح پر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہاں عدل کا قیام ہو. اور اس عدل کے قیام کے لیے دین کا غالب کیا جانا اس کی شرط ہے, اس کا تقاضا ہے. چنانچہ قرآن حکیم ہم سے مطالبہ کرتا ہے سورہ شورا کے آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اللہ کے دین کو قائم رکھو ایک ترجمہ ہے, اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جتنا جہد کرو دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے. کیا؟ تاکہ زمین پر عدل قائم ہو. اللہ العدل ذات ہے, اللہ کا نام ہے العادل, عدل فرمانے والا. تو مخلوق میں عدل کب ہوگا؟ مخلوق پر اگر مخلوق کا قانون نافذ کیا جائے گا تو ظلم ہوگا, یا زیادتی ہوگی, یا امبیلنس ہوگا, ڈس آرڈر ہوگا. کیوں؟ انسان باعث ہو جاتا ہے. عمراء کے ہاتھ میں سارے قوانین کا اختیار دے دیں, وہ غریبوں کو کھا جائیں گے. فیکٹری کی اونرس کی اگر مرضی ہمیشہ چلے تو ورکرس برباد ہو جائیں گے. اگر ورکرس کے ہاتھوں میں سارے اختیار دے دیں تو ساری فیکٹری کو کھا جائیں گے. وہ سیدھی سی بات ہے. مردوں کے ہاتھ میں کل اختیار دے دیں, وہ عورتوں کا ایکسپلوائٹ کریں گے. عورتوں کے ہاتھ میں نظام دے دیں, وہ مردوں کے احساسات جذبات کو سمجھ نہیں سکتی, وہاں ایکسپلائٹیشن ہو جائے گی.
تو خالق کی مانو جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا، جس نے آجر کو امپلائر کو بھی پیدا کیا، اجیر کو امپلائی کو بھی پیدا کیا، جس نے حاکم کو بھی بادشاہوں کو پیدا کیا ہے مخلوق میں سے جو بادشاہ ہیں، اور جس نے عام عوام رعایا کو بھی پیدا کیا، اس خالق کی مانے وہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باعث سنے گا معاذ اللہ کہ کوئی تعصب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مخلوق مخلوق سے تعصب برس سکتی ہے بٹ نیچرل لمیٹیشنز کا معاملہ ہے، خالق یہاں ایسا کوئی تصور نہیں. تو خالق کی مانیں گے تو سکون ہوگا. یہ ہے اجتماعی سطح کا معاملہ. تو انفرادی معاملات میں بھی جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے، جس کا جو فرض بنتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، جس کو ہم حقوق اور فرائض کہا کرتے ہیں. اور اجتماعی سطح پر جو دین عدل اجتماعی کی بات کرتا ہے، سیاسی سطح ہو معاشی سطح ہو، دو تین مثالیں لے لیں. یہ کیا سیاسی سطح پر ظلم ہوتا ہے کہ اگر ایک گورنر پنجاب تھا سلمان تاثیر، اس نے ایک حرکت کی تھی جس کے بعد اس کے خلاف اقدام ہوا، وہ اپنی جگہ پر بحث طلب معاملہ ہے، لیکن اس گورنر پنجاب کے خلاف پورے پاکستان میں کہیں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. کیوں؟ گورنر ہے تو گورنر کے سرخاب کے پر لگے ہوئے. عام بھی کہیں جرم ہوتا ہے تو بھائی رپورٹ تو درج کرائی جاتی ہے نا، پھر ثابت ہوتا نہیں ہو تو وہ بات کی بات ہے، لیکن کیونکہ گورنر ہے اس کیس کے خلاف جو ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. یہ استثناء گورنر کو کہاں سے مل گیا؟ باقی جانور ہیں وہ کچھ اور ہیں، باقی کیا ہیں اور وہ کچھ اور ہے. یہ جو طبقاتی کشمکش کا معاملہ، یہ تقسیم کا معاف کیجیے گا معاملہ کہ یہ بالا تر طبقہ یہ کم تر طبقہ، یہ ظلم ہے نا. اس ظلم کے خاتمے کی دین بات کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں لے کے جائیں گے اس حدیث مبارک کو؟ بالفرض محال، اگر فاطمہ الزہرا نے بھی چوری کی ہوتی رضی اللہ عنہ، بالفرض اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو اللہ کے رسول عدل کے واعظ نہیں کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو واعظ کر رہے ہیں ابھی، بس بیان کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے عدل کے واعظ نہیں کہے، فقط عدل قائم اور نافذ کر کے دکھایا. معاشی سطح پر آ جائیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حلال بھی کما رہے، خوب کما رہے، بہت آگے چلے گئے، دوسری طرف ایک طبقہ معاشرے کا ہوگا جو اکتساب رزق یعنی رزق کے کمانے کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا. کوئی معذوری ہو سکتی ہے، کوئی بڑھاپا آ سکتا ہے، کچھ اور مشکل پیش آ سکتی ہے، کیا اس کو جینے کا حق نہیں؟ اور وہ بھیک مانگ رہا ہے اور اپنے بچوں کو خودکشیاں کر کے مار رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ جبکہ اسی معاشرے کے اندر اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، بعض لوگوں کے پاس پانی کی طرح دولت کو بہانے کے نئے نئے طریقے، بعض لوگ کچھ ہیں بہت کم ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے، جن کے کتے اور گھوڑے عام انسانوں سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے ہیں، جن کے ان جانوروں کے لیے کبھی خوراک بھی باہر سے امپورٹ ہو کر آتی ہے، اور جن کے ان جانوروں کے لیے کبھی علاج کے لیے کسی ایک دوسرے ملک سے ایئر ایمبولنس آتی ہے اور تیسرے ملک میں علاج کے لیے لے کے جاتی ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بیچاروں کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی موجود نہ ہو. اس ظلم کے خاتمے کی دین بات کرتا ہے. آج یہ تصور دین کا انقلابی پہلو، عدل اجتماعی کا پہلو، انسانوں کے درمیان ان سطحوں پر مساوات کا معاملہ ہو، جینے کا حق سب کا ہونا چاہیے، بنیادی ضروریات روٹی کپڑا مکان علاج تعلیم بنیادی جو بھی کہیں سب کا حق برابر ہونا چاہیے، اور جو پیچھے رہ جائیں ان کی ریاست کفالت کرے. یہ اجتماعی سطح پر ریاست کی ذمہ داری. اور اس سطح پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر پہلے فرمایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کا ذکر فرمایا ہے، سجدہ کرنے کا ذکر آ گیا ستاروں کا یا جھاڑیوں کا اور درختوں کا بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسمان کو بلند کر کے میزان اس میں رکھی ہے، اور اب اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس میزان میں ڈنڈی نہ مارنا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک یہاں عدل کا قیام ہو، عدل کا نفاذ ہو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تول کو انصاف سے قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور اس میزان میں کمی کا خسارے کا معاملہ نہ کرو. یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا انقلابی پہلو ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انقلابی پہلو ہے، جس کو غیر مسلموں نے تسلیم کیا. کچھ عرصے پہلے ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی امپائر آف فیتھ کے عنوان سے، دی میسج تو وہ کچھ اور معاملہ تھا، یہ صرف ڈاکیومنٹری تھی، اور 18 سے 20 کے قریب غیر مسلم اسکالرز کہیں جو بھی اہل علم کہیں ان کے انٹرویوز اس میں تھے، اور سب کے نکاح جو بنیادی طور پر اللہ کے رسول کی تحسین پر مبنی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بنیادی مشترک نقطہ کیا تھا؟ دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی کیچنگ ورلڈ جسٹس. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبصورت ترین بات کیا ہے؟ جو چیز اس میں سے آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ عدل کی بات ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے واس فقط نہیں کہے، بالفعل عدل کو قائم کر کے دکھایا ہے، جس کے مظاہر حضور کے دور میں ہیں. اور جب سسٹم کی سطح پر دیکھنا چاہیں تو اس کے مظاہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، خواہ وہ فلاحی تصور ہو، وہ کفالت کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہو، لوگوں کو جینے کا حق میسر آئے، وہ کمال کی شان جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ ہے وہ پہلو کہ اللہ نے اس کائنات کو عدل پر بنایا، اللہ خود قسط کا عدل کا قائم کرنے والا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قسط کے لیے عدل کے قیام کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کا مقصد یہ بیان کیا کہ عدل کو قائم کیا جائے، اور اللہ بھی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتا ہے کہ قسط کے قائم کرنے والے بنے، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپس کے معاملات میں عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اجتماعی سطح پر جو سیاسی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، معاشرتی سطح کے معاملات ہیں، اس سطح پر بھی دین جو عدل اجتماعی عطا کرتا ہے اس کے خاطر، اس کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.